रहीम, ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ شمس کی آیات 1-10 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام رمضان ماہ غفران سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئین صحافت سنیں گے، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلہ رحم کرو چاہے ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین چیز جو صلہ رحم کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اذیت نہ دیں۔ صلہ رحم موت کو ٹال دیتا ہے اور خاندان کے درمیان محبت کا سبب بنتا ہے۔ تو سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں پر مقدمہ، مسجد النبی میں نعرے بازی کا شاخسانہ۔ افغانستان میں امن قائم کرنے کا واحد راستہ وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ہے، ایرانی پارلیمنٹ کے اجلاس سے اسپیکر کا خطاب۔ فلسطین کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوجیوں کے حملے اور فلسطینی نوجوانوں کے ساتھ جھڑپیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مدینہ منورہ میں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نعرے بازی کے تعلق سے پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان سمیت مختلف رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے بعض دیگر رہنماؤں کے خلاف یہ مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعات 295A, 296 اور 109 کے تحت قائم کیا گیا ہے۔ ایک شہری کی جانب سے درج کرائے گئے اس مقدمے میں 15 افراد کو نامزد کیا گیا ہے۔ نامزد کیے جانے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کے علاوہ فواد چودھری، شہباز گل، قاسم سوری، صاحبزادہ جہانگیر، انیل مسرت، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید اور ان کے بھتیجے شیخ راشد کے نام شامل ہیں۔ اس مقدمے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ہمراہ وفد کے مسجد النبی میں داخل ہونے کے بعد پیش آنے والے واقعے کو سوچی سمجھی سازش قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سنیچر کی رات دیر گئے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے میڈیا سینٹر پر سیکیورٹی اہلکاروں نے چھاپہ مارا ہے۔ اس کے ساتھ شیخ رشید کے بھتیجے شیخ راشد جب عمرے کی ادائیگی سے اسلام آباد واپس پہنچے تو انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ہندوستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 3,324 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا. اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 2,876 کرونا کے مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں. ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں 408 افراد کا اضافہ ہوا ہے. اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں سب سے زیادہ 107 افراد کا اضافہ قومی دارالحکومت دہلی میں, اس کے بعد ریاست ہریانہ میں 90 اور یو پی میں زیر علاج مریضوں میں 75 افراد کا اضافہ ہوا ہے. ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 40 اموات ریکارڈ کی گئیں, جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 5,23,843 ہو گئی ہے. امریکہ نے ایک بار پھر ہندوستان پر زور دیا ہے کہ روس کے ساتھ تعلقات تر کرے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کانگریس کی مختلف کمیٹیوں میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان پابندیاں لگے بغیر ہی رضاکارانہ طور پر روس سے الگ ہو جائے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ روس سے تیل اور ہتھیار خریدنے کی وجہ سے ہندوستان پر پابندی نہ لگائی جائے, بلکہ پابندیوں کے بغیر ہی اس کو روس سے دوری اختیار کرنے کی ترغیب دلائی جائے. اس رپورٹ کے مطابق بعض ڈیموکریٹ سینیٹروں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہندوستان پر روس سے تعلقات ختم کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جائے. مذکورہ امریکی سینیٹروں کا کہنا ہے کہ اگر ہندوستان روس سے دفاعی ساز و سامان خریدنے سے باز نہ آئے تو اس پر پابندیاں لگانے پر غور کیا جائے. اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کو پائیدار امن و سیکیورٹی کے لیے لازمی قرار دیا ہے. ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے اسپیکر محمد باقر خالیباف نے اتوار کو پارلیمنٹ کے کھلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کل امریکہ داعش کے ذریعے افغانستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں نسلی و مذہبی فتنہ برپا کر کے مظلوم عوام کو ایک بحران میں مبتلا کرنا اور کابل حکومت سے غنڈا ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے. محمد باقر خالیباف نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران امن و سیکیورٹی کے قیام کو کابل حکومت کی ذمہ داری سمجھتا ہے, جس میں وہ اب تک ناکام رہی ہے. ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایک ایسی حکومت کی تشکیل جو تمام افغانوں کی نمائندہ ہو پائیدار امن قائم کرنے میں کامیابی حاصل کرنے کا لازمہ شمار ہوتی ہے. کابل, مزار شریف اور قندھار سمیت افغانستان کے مختلف علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں, جن میں اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں. اکثر دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مغربی افغانستان میں ایک دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنا دیا ہے. افغانستان کے مختلف علاقوں میں دھماکوں اور دہشت گردانہ حملوں کو روکنے میں طالبان حکومت کی ناکامی پر ملکی و غیر ملکی سطح پر احتجاج کا سلسلہ بڑھنے کے بعد اتوار کو طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ملک کے مغربی علاقے میں ایک دہشت گردانہ حملے کو روک لیا ہے. افغانستان کے قندوز, بلخ اور کابل صوبوں کی مسجدوں, اسکولوں اور پبلک مقامات پر ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں. ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت کے سیکورٹی اہلکاروں نے ہرات میں ایک تباہ کن دہشت گردانہ واقعہ رونما ہونے سے روک لیا ہے. ہرات پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں 152 ملی میٹر کا ایک راکٹ ملا ہے جسے انہوں نے تباہ کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ راکٹ شہر کی مسجد شہزادہ پر حملے کے لیے نصب کیا گیا تھا. جنوبی غرب اردن کی ایک کالونی پر صہیونی فوجیوں کی یلغار میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ دریا سنا الجزیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ ماہ مارچ کے آغاز سے اب تک چاقو زنی اور فائرنگ کے نتیجے میں 16 صہیونی ہلاک ہو چکے ہیں۔ فلسطینی نیوز ایجنسی ماہ کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے سنیچر کی رات جنوبی جنین میں واقع الزیابدہ کالونی پر حملہ کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق الزیابدہ کالونی پر صہیونی فوجیوں کے حملے کے بعد فلسطینی نوجوان ان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس درمیان صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں کئی فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ غرب اردن کے قلقیلیہ علاقے کے ازون کالونی کے قریب بھی فلسطینی نوجوانوں اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان شروع ہونے کے بعد سے غرب اردن اور مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی فوجیوں کے حملے تیز ہو گئے ہیں۔ حالیہ ہفتوں کے دوران دسیوں فلسطینی صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق فلسطینیوں کی جوابی استقامتی کارروائیوں میں 16 صہیونی ہلاک ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع نے اتوار کی صبح حالیہ چند ہفتوں کے دوران انجام پانے والی شہادت پسندانہ کارروائیوں میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ اسرائیل ٹائم ویب سائٹ نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران اسرائیلی کالونیوں میں ہونے والے مقرر حملوں کے بعد فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الجزیرہ ٹی وی نے بچوں کے قاتل صہیونی حکومت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ مارچ کے شروع سے اب تک 16 صہیونی چاقو زنی اور فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دریاسنا صہیونی حکومت کی پولیس نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے ایک عرب شہری نے چوری کی ایک گاڑی سے ایک صہیونی فوجی افسر کو کچل دیا جس کی حالت اس وقت نازک ہے۔ یہ حملہ ایسی حالت میں انجام پایا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ غرب اردن سے ملحقہ دیوار حائل کے طول میں عام فوجیوں کے بجائے ریزرو فورس کے 6 بریگیڈ روانہ کر دیے گئے ہیں۔ شمالی مقبوضہ فلسطین کے احراش کالونی میں بھیانک آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایرنا نے صہیونی حکومت کے میڈیا ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ سنیچر کی شام شمالی مقبوضہ فلسطین کے احراش کالونی میں پیش آیا ہے جس کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آگ پر قابو پانے کے لیے فائر بریگیڈ کے 9 دستوں اور اس کی مدد کے لیے 4 طیاروں کو استعمال کرنا پڑا ہے۔ صہیونی میڈیا ذرائع نے آتش زدگی کی وجوہات اور اس سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ روس نے کہا ہے کہ جنوبی خرسون پر یوکرائنی فوج کی گولہ باری میں متعدد یوکرائنی شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۟ خبر رساں ایجنسی ریانو ویستی کے مطابق روسی وزارت دفاع نے یوکرائنی فوج پر جنوبی خرسون کے گاؤں کسلیفکا اور شروفکا کے ایک اسکول، بچوں کی نرسری اور قبرستان پر گولہ باری کا الزام عائد کیا ہے۔ روس نے مشرقی یوکرائن کے دونباز ریجن کے اہم ترین شہر خرسون اور ساحلی شہر ماریوپول پر حال ہی میں قبضہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2000 یوکرائنی فوج اور 1000 کے قریب عام شہری ماریوپول اسٹیل مل اور اس کے اطراف میں روسی فوج کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں۔ روس نے ایک بار پھر ایٹمی جنگ کے خطرے کی بابت خبردار کیا ہے۔ روس یوکرائن فوجی محاذ آرائی کے 67ویں روز روسی وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے ایٹمی جنگ کے امکان کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی طاقتوں کے درمیان کسی بھی قسم کی مسلح تصادم کی روک تھام ضروری ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیٹو کے رکن ممالک روس اور یوکرائن کے درمیان امن سمجھوتے کے امکان کو سبوتاش کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے نیٹو اور امریکہ پر زور دیا کہ وہ یوکرائن کو اسلحے کی فراہمی کا سلسلہ بند کر دیں۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا کہ جب برطانوی وزیر دفاع نے 8,000 برطانوی فوجیوں کو درجنوں ٹینکوں، ہیلی کاپٹروں اور توپ خانے کے ساتھ مشرقی یورپ میں تعینات کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے یوکرائن میں بایولوجیکل تجربہ گاہوں کی سرگرمیوں کے بارے میں بھی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب روس کی وزارت خارجہ کے محکمہ تخفیف اسلحہ کے سربراہ ولادیمیر پریامکوف نے کہا ہے کہ ہم نے یوکرائن میں امریکہ کی بایولوجیکل تجربہ گاہوں کی سرگرمیوں کے جائزے کی غرض سے روسی پارلیمانی کمیشن کے اجلاس میں شرکت کے لیے نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ سمیت بعض امریکی عہدیداروں کو دعوت نامے جاری کیے ہیں۔ اس سے پہلے روسی فوج نے کہا تھا کہ یوکرائن کے مختلف علاقوں میں قائم 30 سے زائد بایولوجیکل تجربہ گاہوں کی سرگرمیوں میں امریکی وزارت دفاع کا خصوصی شعبہ ملوث ہے۔ روس یوکرائن پر روس کے حملے اور بعض علاقوں پر قبضے کے بعد متعدد ایسی تجربہ گاہوں کا انکشاف ہوا ہے جہاں امریکی وزارت دفاع کے فراہم کردہ بجٹ کے ذریعے بعض خفیہ سرگرمیاں انجام دی جا رہی تھیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان تجربہ گاہوں میں سے بعض میں بیماریاں پھیلانے والے جراثیمی مواد بھی تیار کیے جاتے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام، بہت
جی ڈاکٹر صاحب، ادھر مسلسل کچھ دنوں سے افغانستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، اور ابھی تازہ دہشت گردانہ دھماکہ بھی ہوا ہے۔ تازہ ترین افغانستان کی صورتحال کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ افغانستان میں 15 اگست 2021 سے جو رجیم چینج ہوئی، حکومت تبدیل ہوئی، اور بظاہر اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور طالبان حکومت اور اقتدار میں آئے، تو اس کا پس منظر بھی بڑا پیچیدہ ہے کہ ایک دم ایک ہنگامی فیصلے کے تحت وہاں سے 20 سالہ جارحیت کے بعد امریکنز نے وہاں سے ایک ایمرجنسی انخلا کیا۔ اس انخلا میں خود امریکنز کو کیا مشکلات پیش آئیں، اور کابل کے اندر کیا ایک ہنگامی صورتحال رہی، وہ خود ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن جو افغانستان امور پہ گہری نگاہ رکھنے والے تھے، اسی وقت انہوں نے یہ بات اپنے تجزیوں میں کہنا شروع کر دی تھی کہ اگرچہ طالبان نے اقتدار سنبھال لیا ہے اور افغانستان کے اندر ایک حکومت تبدیل ہو رہی ہے، لیکن اس مسئلے میں، اس پروسیس میں افغان عوام کو ایک بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ عام لوگ جو ظاہراً چیزوں کو دیکھ رہے تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، طالبان کی عوام کے اندر جو ہے وہ ایک مقبولیت ہے، اور اتنے عرصے سے وہ افغان عوام کے لیے بقول ان کے جہاد کر رہے ہیں، اور بیرونی فورسز کو بھی وہ اس حد تک مجبور کرنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں۔ ساتھ ساتھ جو حامد کرزئی کی حکومت آئی, پھر اس کے بعد اشرف غنی کی حکومت آئی, وہ بھی 100% پرو امریکنز رہی. لہذا اگر کوئی مقامی قیادت اٹھے گی اور مقامی لوگ جب اس حکومت پہ آئیں گے تو بیرونی ایجنڈے کی بجائے وہ ملک کو اہمیت دیں گے اور افغان عوام کو اپنی ترجیح میں رکھیں گے. لیکن وہ تجزیہ بہرحال درست ثابت نہ ہوا کہ حکومت میں یہ تبدیلی یا طالبان کی آمد سے بھی کوئی افغانستان کے اندر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکی. اور اس عرصے میں 15 اگست سے لے کے ابھی آج مئی شروع ہو گیا ہے, تو اس عرصے کے اندر افغانستان میں طالبان حکومت کسی بھی شعبے میں کوئی نمایاں کارکردگی پیش نہیں کر سکی, نہ انتظامی عنوان سے. ابھی تک کوئی ایک باقاعدہ حکومتی نظام موجود نہیں ہے, کوئی ایسی انتظامی صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہوا کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ افغانستان انتظامی بنیاد پہ ایک بہترین ایک یونٹ میں بدل چکا ہے اور پورا ملک جو ہے وہ آرگنائز ہو رہا ہے اور ایک ملک کے اندر جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہو گیا ہے. سیاسی عنوان سے بھی ابھی تک کئی گروہ ہیں جو وہاں پہ ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں, اور سب سے بڑا ایشو جو سیاسی عنوان سے وہ وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے تھا, وہ ابھی تک جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اقتصادی لحاظ سے جو مشکلات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ چیخ رہے ہیں, جو عالمی ادارے ہیں, کہ اس وقت افغانستان کے عوام ایک بڑے المیے سے دو چار ہونے والے ہیں, اور وہاں پہ بھوک, افلاس, بے روزگاری اور اس طرح کے دوسرے اقتصادی مسائل اپنے پورے عروج پہ ہیں. بیرونی امداد رکی ہوئی ہے, خود افغانستان کا جو پیسہ امریکنز کے پاس ہے انہوں نے بلاک کیا ہوا, تو اقتصادی لحاظ سے بھی صورتحال ناگفتہ ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا کہ جو اس وقت وہاں پہ دہشت گردانہ سلسلہ شروع ہے, اس نے تو مزید, جسے آپ کہتے ہیں افغان حکومت ہو یا افغان عوام ہو, اس کی کمر توڑ کے رکھتی ہے کہ اس وقت رمضان المبارک کے اندر, ان مقدس ایام کے اندر, کابل کے اندر, مزار شریف کے اندر, قندوز کے اندر اور دوسرے کئی علاقوں میں کئی ایسے واقعات انجام پائے ہیں, اور مساجد میں, مقدس جگہوں پہ یا عوامی جو پبلک مقامات ہیں, بازاروں میں اور گلیوں میں جو دہشت گردانہ واقعات ہوئے ہیں, اس سے یہ بھی چیزیں واضح طور پہ ثابت ہو گئی ہیں کہ یہ جو طالبان کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو وہ کم از کم سیکیورٹی کے مسائل حل کر لیں گے, تو یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ اب واضح طور پہ سامنے آ چکا ہے کہ افغانستان میں طالبان بھی سیکیورٹی کے مسائل میں اور دہشت گردانہ جو اقدامات ہیں یا جو عوام دشمن دہشت گردانہ کاروائی ہیں ان کو روکنے میں بھی ناکام رہے ہیں. ممکن ہے چوری پہ, ڈکیتی پہ کسی حد تک کوئی قابو پانے میں انہیں کامیابی ہوئی ہو, وہ بھی ابھی کوئی ایسے اعداد و شمار نہیں ہے, لیکن اس طرح کے واقعات جس میں ایک ایک دھماکے میں 20 افراد شہید ہو رہے ہیں, سینکڑوں افراد زخمی ہو رہے ہیں, اور ملک کے اندر ایک خوف اور ہراس کی کیفیت ہے اور کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے, تو یہ ثابت کرتا ہے کہ طالبان سیکیورٹی کے شعبے میں بھی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ناکامی کے اثرات کیا ہوں گے, اور جو اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہیں وہ عناصر مستقبل میں مزید مضبوط ہوں گے یا طالبان کسی حد تک ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی. بہت سارے سوال ہیں کہ جو افغان معاشرے کے عنوان سے ابھی تک موجود ہیں, لیکن جو ایک مجموعی طور پر بات کی جا سکتی ہے کہ افغانستان اس وقت ایک بہت بڑے بحران میں مبتلا ہے, اور افغان قیادت کو چاہے وہ طالبان کی صورت میں ہو یا کسی اور انداز سے وہاں پہ کوئی لوئے جرگہ کی صورت میں, ایک بڑے اقدام کی ضرورت ہے کہ جس سے ملک کے اندر ایک ایسی مضبوط صورتحال سامنے آنی چاہیے کہ جس سے افغان معاشرے کے اندر جو اس وقت خلیج پیدا ہو رہی ہے, جو تمباکو کی صورت میں, جو اقتصادی عنوان سے, جو ثقافتی عنوان سے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ اس وقت اس پہ دھیان نہ دیا گیا تو صورتحال روز سے روز ہر روز بد سے بدتر ہوتی جائے گی. اور بعید نہیں ہے کہ یہ سارا پلان جو ہے وہ امریکہ کا کیا دھرا ہو اور وہ اس میں کوئی نیا پلان لے کے آنا چاہ رہے ہوں اور اس افراتفری سے اور اس دہشت گردانہ صورتحال سے استفادہ کر کے وہ کوئی اپنا بی پلان جو ہے وہ افغانستان, چونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان کو ایسے ہی پلیٹ میں رکھ کے روس کو یا چین کو یا ایران کو پیش کر دے. اس نے امریکہ نے اس خطے کے اندر جو مداخلت کی تھی تو اس کے دور رس آداب تھے اور وہ ان آداب کو سامنے رکھ کے ہی اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی, 20 سال تک یہاں پہ اس نے جارحیت کی اور خطے کے اندر اپنے اس وجود کو کیا. لہذا اب ضرورت یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک بھی, طالبان کی قیادت بھی, اور یہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس مسئلے کی کوئی حل تلاش کریں.
بہت بہت شکریہ اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب ہے, میرے ورد لب ہے نبی نبی, میرا دل مقام حبیب ہے, میں مریض عشق رسول ہوں, وہ حبیب میرا طبیب نبی نبی. میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, میرا اس گلی سے ہے جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, جہاں رحمتوں کا نزول ہے, وہ جو عرش حق کے قریب نبی نبی. میں بڑا امیر و کبیر ہوں, شہد و سرا کا سیر ہوں, میں بڑا امیر و کبیر, شہد و سرا کا سیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, در مصطفیٰ کا فقیر ہوں, میرا رفعتوں نصیب ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام رمضان ماہ غفران، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 اردی بہشت، 29 رمضان اور 1 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس رمضان المبارک سن 648 ہجری قمری کو عظیم عالم دین، محدث اور ادیب علامہ مطہر ہلی، جو جمال الدین کے نام سے معروف تھے، پیدا ہوئے۔ شروع میں انہوں نے اپنے والد کے پاس رائج علوم حاصل کیے، اس کے بعد فقہ، اصول فقہ اور حدیث جیسے علوم میں اعلی علمی درجے پر فائز ہوئے۔ علامہ ہلی زہد و تقویٰ کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، مختلف موضوعات پر ان کی 500 سے زیادہ تصانیف موجود ہیں۔ انتیس رمضان المبارک سن 807 ہجری قمری کو مصری فقیہ، خطیب اور مورخ ابن فرات کا قاہرہ میں انتقال ہوا۔ وہ اسی شہر میں سن 735 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائے جوانی سے ہی علم کی جستجو شروع کر دی تھی۔ انہیں تاریخ میں بے حد دلچسپی تھی، اسی لیے ہمیشہ تاریخی مسائل کو قلم بند کرنے میں مصروف رہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک کتاب تاریخ الدول والملوک تصنیف کی، جو تاریخ ابن فرات کے نام سے بھی معروف ہے۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں 6 سے 8 صدی ہجری تک کے حالات و واقعات کو لکھا ہے۔ ابن فرات نے اپنی اس کتاب میں برسوں کے اعتبار سے حالات و واقعات کو قلم بند کیا ہے، اور ہر سال کے اختتام پر بڑی شخصیات کی تاریخ وفات کا اضافہ کیا ہے۔ یکم مئی سن 1886 عیسوی کو شکاگو کے مزدوروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک عظیم شان مظاہرے کا اہتمام کیا، لیکن پولیس نے مظاہرین پر بلا جواز گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدور ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس زمانے میں یورپ میں مزدوروں کو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کام کرنا پڑتا تھا۔ 1886 میں مزدوروں نے مطالبہ کیا کہ ان کے اوقات کار پر نظر ثانی کی جائے، اور ان سے ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 8 کام لیا جائے۔ اس مظاہرے کے بعد شکاگو کی انتظامیہ نے 7 مزدور رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکا دیا، جس سے تحریک میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ ان رہنماؤں کی قربانی کے نتیجے میں امریکی حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا، اور مزدوروں کے اوقات کار 8 مقرر کرنے پڑے۔ آہستہ آہستہ یکم مئی کا دن شکاگو میں مرنے والے مزدوروں کی یاد میں ہر سال منایا جانے لگا، اور اس دن نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ یکم مئی سن 1915 عیسوی کو پہلی عالمی جنگ کے دوران پولینڈ میں کراکوف کے مقام پر روس اور جرمنی کی فوجوں کے درمیان کراکوف جنگ شروع ہوئی۔ جرمن فوج کو، جس نے سن 1914 میں بھی روسی فوجوں کو شکست دی تھی، اس جنگ میں بھی کامیابی حاصل ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے پولینڈ پر قبضہ کر لیا۔ پہلی عالمی جنگ میں روسی فوجوں کی پے در پے شکستوں کی وجہ سے روس میں سن 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کا راستہ ہموار ہوا۔ گیارہ اردی بہشت سن 1275 ہجری شمسی کو قاجاری خاندان کے چوتھے بادشاہ ناصر الدین شاہ کے قتل سے تاریخ ایران میں ایک 50 سالہ تاریخ شاہی دور کا خاتمہ ہو گیا اور اس طرح آئینی انقلاب کے لیے فضا ہموار ہو گئی۔ ناصر الدین شاہ جس وقت اپنی سلطنت کا جشن زرین منا رہا تھا، ایران کے ایک انقلابی مجاہد مرزا رضا کرمانی نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مرزا رضا کرمانی سید جمال الدین اسد آبادی کے پیروؤں میں سے تھے اور انہوں نے اس زمانے کے ایرانی معاشرے میں پائے جانے والے ظلم و ستم کے خاتمے اور عدل و انصاف کی برقراری کے لیے یہ اقدام کیا تھا۔ اس زمانے کے دوسرے اہم واقعات میں ایک تمباکو نوشی کے خلاف مرزا شیرازی کا فتویٰ بھی ہے، جو انہوں نے ایک برطانوی کمپنی کو تمباکو کا خصوصی لائسنس دیے جانے کے احتجاج میں جاری کیا تھا۔ ناصر الدین شاہ قاجار کے دوسرے مظالم میں سے ایک افسوسناک واقعہ اس زمانے کے ایک لائق اور باصلاحیت وزیر اعظم امیر کبیر کا قتل بھی ہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1383 ہجری شمسی کو ایرانی ادیب اور مزاح نگار کیومرس صابری فومنی نے وفات پائی۔ وہ سن 1320 ہجری شمسی میں سومہ سرا میں پیدا ہوئے تھے۔ کیومرس صابری نے ادب سے اپنے لگاؤ اور طنز آمیز اشعار کہنے کی اپنی صلاحیت کے پیش نظر ادب کی تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ ایران کی سابق پہلوی ڈکٹیٹر حکومت کی مخالفت کیے جانے کی وجہ سے ان کے طنز آمیز اشعار میں سیاسی رنگ پیدا ہو گیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مختلف عہدوں پر فائز رہنے کے باوجود وہ گل آغا کے قلمی نام سے طنز آمیز مضامین تحریر کرتے رہے۔ گیارہ اردی بہشت سن 1383 ہجری شمسی کو کیومرس صابری خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
رمضان،
ماہ غفران،
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰر شمیم
اور میں ناہید انوری کا سلام قبول کیجیے۔
امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کے توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
آیات کی رمجھن میں قرآن کی تلاوت ہے، کونین کی ہر ایک شے مصروف عبادت ہے، کرتی ہے فضا اعلان رمضان 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 ہے رحمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان 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 ہے رمضان
محراب سے منبر سے برکھا ہے درودوں کی، تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں کی، شاخوں پہ پرندے بھی دریاؤں کی موجیں بھی سجدے میں جھکا کے سر، مہتاب کی آنکھیں بھی کہتی ہے یا سبحان رمضان 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 ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
رمضان رمضان رمضان ہے رحمان ایمان 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 ہے رمضان
جی ہاں سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ مبارک رمضان کے 29ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے سے کرتے ہیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم غشنی فیہ بالرحمة وارزقنی فیہ التوفیق والعصمة وطہر قلبی من غیاب يا رحيما بعباد المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا آج میرا پورا وجود اپنی رحمتوں کی چادر میں محفوظ کر لے، کامیابی و کامرانی گناہ سے دوری کے ساتھ میری روزی قرار دے دے، اور میرے دل کو تہمتوں اور بدگمانیوں کے سیاہ دھبوں سے پاک اور صاف کر دے، اے وہ جو اپنے مومن و دیندار بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سامن، رمضان کے رب کے نام سے اور رمضان پر سلامتی ہو. رمضان کے خدا کے نام سے اور رمضان سے فیض حاصل کرنے والے لوگوں پر سلامتی ہو. ماہ مبارک رمضان اپنی تمام تر خوبصورتیوں اور رانائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہا ہے. اس سال کا رمضان کا مہینہ اپنی تمام تر نورانیت اور اپنی شکر گزاری کی راتوں، اپنی حسین صبحوں اور افطار کے معنوی لمحات کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج سے ہمیں اگلے ماہ رمضان المبارک کا انتظار کرنا ہے۔ معنویت کی ان ساعتوں کو دوبارہ در کرنے کے لیے ہمیں ایک سال مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ ماہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ خدا نے جو کچھ معنویت کے لحاظ سے ہمیں دیا ہے اسے ہم گوا نہ دیں۔ شیطان ہمارے انتظار میں ہے کہ ہم لمحہ بھر کے لیے غفلت کریں، خدا کے حضور ہونے سے ہمیں غافل کر دے۔ ہمارے اچھے اعمال کو سلب کرنے کا ایک عامل غصہ اور غضب، یا غصہ در حقیقت ایک طرح کی بد اخلاقی ہے۔
جی ہاں، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، ہر گناہ کی توبہ ہوتی ہے سوائے بد اخلاقی کے۔ بد اخلاق انسان مسلسل گناہ سے نکلتا ہے اور گناہ میں داخل ہوتا ہے۔ برا مزاج دوسروں کی اذیت کا باعث بنتا ہے، بد اخلاقی دوسروں کے لیے تکلیف میں مبتلا ہونے کا باعث بنتی ہے، اور بہت سے مقامات پر یہی بد اخلاقی فرد کو دوسرے کے حوالے سے غلط فیصلوں پر لے جاتی ہے، اور یہ خود ایک بڑا ظلم ہے۔ یقیناً تکبر کی وجوہات میں سے ایک غرور ہے، اور خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے کبھی محبت نہیں کرتا جو متکبر اور مغرور ہوں۔ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو سب سے زیادہ جو چیز جنت میں لے جاتی ہے وہ تقویٰ اور حسن اخلاق ہے۔ ان کے نزدیک ایمان کے لحاظ سے کامل ترین لوگ وہ ہیں جو دوسروں سے زیادہ خوش ہوں۔ خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں آپ کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے گا وہ اس دن اس راستے سے آسانی سے گزر جائے گا جس دن راستے میں قدم پھسل جائیں گے، اور جو اس مہینے میں لوگوں سے اپنی برائیوں کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر اپنے غضب کو دور رکھے گا۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
سامعین، اچھے اخلاق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مومنین اور خدا کے بندوں سے بات کرتے وقت مسکرانا اور بد مزاج نہ ہونا ہے۔ آئیے ہم عاجزی اختیار کریں اور تکبر اور خود پسندی سے بچیں، بد اخلاق نہ بنیں تاکہ دوسروں پر ہمارے حوالے سے اچھے اثرات مرتب ہوں۔ اگر ہمیں دوسروں سے نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے اور سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ معاف کرنے والے بنیں اور صدقہ دیں اور دوسروں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تعلیمات میں اچھے اخلاق کی بہترین قسم خاندان اور شریک حیات کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ امام علی علیہ السلام خاندان کے لیے سہولتوں اور آسائشوں کی فراہمی کو اچھے کردار کی مثال قرار دیتے ہیں، اور ان سے منقول ہے کہ قیامت کے دن مومنین کو ان کے حسن اخلاق کے اچھے نتائج ملیں گے۔ ہماری اخلاقیات وہ صندوق ہے جس میں ہم اپنے اعمال رکھتے ہیں، اور تکبر اور بد اخلاقی اس میں سوراخ کی مانند ہے جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گی۔ ایسا سوراخ جو ہمارے اعمال کے صندوق میں کیڑوں کے داخل ہونے کا راستہ کھول دے گا، اور جب قیامت کے دن ہم اس صندوق کو کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ بے حیائی دیمک کی طرح ہمارے اعمال کو کھا گئی ہے اور تباہ کر چکی ہے۔ آئیے ہم اپنے مال کو محفوظ رکھیں، اس نیکی کو جو اللہ نے ہمارے لیے فراہم کی ہے۔ اچھے اخلاق، نرم مزاجی اور دوسروں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا، اور ہر روز اپنے اعمال صالحہ میں اضافہ کریں۔
جی ہاں سامعین، رمضان المبارک میں مناسب غذائیت کے حوالے سے گفتگو کے اس آخری حصے میں ہم ماضی کے نکات کا خلاصہ کرتے ہوئے روزے کے عام فائدے کے بارے میں چند نکات بیان کرتے ہیں۔ نیم گرم پانی سے افطار شروع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ جسم کو فاضل مادوں سے صاف کیا جائے۔ جسم کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے معدہ گرمی کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی گرمی دوسرے اعضاء سے رطوبت اور اضافی مادے معدے میں داخل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے افطار کے وقت نیم گرم پانی پینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ نیم گرم پانی معدے کو اضافی مادوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری صورت میں معدے میں دیگر اعضاء سے اضافی مادے جمع ہونے کی وجہ سے اگر فوری طور پر افطار کی خواہش ہو تو وہ کھانا ان زہریلے مادوں کے ساتھ مل کر دوسرے اعضاء میں واپس جا سکتا ہے، جس سے دیگر امراض پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے افطاری کا آغاز نیم گرم پانی اور کھجور یا شہد سے ضرور کریں تاکہ روزہ رکھنے سے انسان کا معدہ صاف ہو۔ اس لیے افطاری کی غذا میں ایک اہم نقطہ جس کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ افطار شروع ہونے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ درحقیقت جب آپ ٹھنڈے پانی سے افطار شروع کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے چینی کے گرم برتن میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا ہو۔ کیونکہ گرم چینی کے برتن میں اگر ٹھنڈا پانی ڈالا جائے تو اس کے ٹوٹنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے پیٹ پر بھی وہی آفت آئے گی جو چینی کے برتن پر آئی ہے۔ ایک خالی پیٹ بہت ٹھنڈا پانی پینے سے فوری طور پر آنتوں میں ٹھنڈا پانی جائے تو آنتوں کو شدید نقصان لاحق ہو سکتا ہے۔ اس طرح افطار کے آغاز میں بہترین آپشن ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ چند کھجوریں ہیں، جو بلڈ شوگر کو تیزی سے بڑھانے، روکنے اور اس سے پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کو بھی گرم رکھتی ہے۔
سامن، اسی طرح ان دو قرآنی پھلوں انجیر اور زیتون کی، جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے سورۃ تین میں فجر میں کھائی ہے، کو افطار اور رات کے کھانے کے وقت نظر انداز نہ کریں۔ خون کی کمی دور کرنے اور بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے ان قرآنی پھلوں کو سحری اور افطار کے وقت ضرور کھانا چاہیے۔ زیتون کے تیل کا استعمال دل کو صحت مند بنانے اور امراض قلب میں مبتلا ہونے سے بچاتا ہے۔ زیتون کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال اچھے کولیسٹرول ایچ ڈی ایل میں اضافہ اور برے کولیسٹرول ایل ڈی ایل میں کمی اور وزن میں کمی اور موٹاپے کی روک تھام کا باعث بنتا ہے۔ انجیر بھی کلیدی معدنیات جیسے کیلشیم، آئرن، میگنیشیم، پوٹیشیم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ فائبر کا ایک اچھا ذریعہ ہے جو نہ صرف معدے اور آنتوں کے صحت کو برقرار رکھتا ہے بلکہ خون میں شوگر کی سطح کو بھی نارمل رکھتا ہے۔ انجیر ایک ایسا اہم پھل بھی ہے جو جسم کے پی ایچ کو نارمل رینج میں برقرار رکھتا ہے اور روزے کے دوران معدے میں پیدا ہونے والے نقصان دہ ایسڈز کے اثرات کو بے اثر کرتا ہے۔
جی ہاں سامعین، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ متوازن نیند بھی ان اہم چیزوں میں سے ایک ہے جس پر روزے دار کو توجہ دینی چاہیے۔ رات کی اچھی نیند کی بنیادی اہمیت ہے جو جسم کے اعصابی نظام کو متوازن کرتی ہے۔ متوازن نیند سے جسم کی رطوبت میں اضافہ ہوتا ہے اور طویل بے خوابی جسم کی خشکی کا باعث بنتی ہے۔ اوسط نیند 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے اور 10 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ پیارے روزے داروں، رمضان کے مہینے میں رات کو نیند کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ظہر اور شام کی نمازوں کے بعد نیند کو آرام کے لیے بہترین آپشن کے طور پر استعمال کریں۔ سونے اور افطار اور رات کے کھانے کے درمیان فاصلہ کھانے والی غذا پر منحصر ہے۔ البتہ افطار یا سحر کے فوراً بعد بھرے پیٹ سونا مستحب نہیں۔ روایتی طب کے نقطہ نظر سے سونے کا بہترین وقت وہ ہے جب کھانا معدے میں اور معدے سے باہر اور آنت میں مکمل طور پر ہضم ہو جائے، کیونکہ نیند کے دوران انسانی معدہ فعال نہیں ہوتا، لیکن نیند کے دوران آنت کام کرتی رہتی ہے۔ خوراک کو معدے سے مکمل طور پر خارج ہونے میں اوسطاً 2.5 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، پھر سونے کا وقت ہے۔ فجر کے بعد نیند کا بھی یہی حال ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کے بعد نہ سوئیں یا مقررہ وقفے پر عمل کریں۔
واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات،
عمروا الأوقات بالعلم
الأوقات بالعلم وبالطاعات
مع صدق النيات تنجو يوم الدين
تنجو يوم الدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان واسألوا الرحمن أن يقوى اليقين أن يقوى اليقين
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء
بادر بالسخاء في شهر العطاء بادر بالسخاء في شهر العطاء واسلك بالصفاء واسلك بالصفاء نرجى العابدين
نرجى العابدين هيا يا خلان فلنحيي رمضان هيا يا خلان فلنحيي رمضان.
سامعین، ہم اس پیارے مہینے کی آخری ساتوں کے قریب پہنچ رہے ہیں. رمضان کے مہینے میں ہم خدا کی خدمت کے سب سے خوبصورت مظاہر سے آشنا ہوئے. اس مہینے میں ہر ایک نے ان صفات سے آراستہ ہونے کی کوشش کی جن کی تعریف خدا رحمان نے کی ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جو اس قیمتی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی روح کو انسانی اور اخلاقی کمالات سے مزین کرتے ہیں. انہوں نے سیکھا کہ زندگی کا بہترین عمل یہ ہے کہ اسے خالص نیت کے ساتھ اور خدا کو خوش کرنے کی نیت کے ساتھ منافقت کے بغیر انجام دیا جائے. آئیے اس مہینے میں حاصل کیے گئے روحانی اور خوبصورت تجربات کو اپنی پوری زندگی میں لاگو کریں. رمضان کے مقدس مہینے کے آخری لمحات میں ہم اسے صرف اس امید پر الوداع کہتے ہیں کہ ایک اور رمضان میں خدا ہمیں ان پاکیزہ اور روشن لمحات کو دوبارہ سمجھنے میں مدد کرے گا. امام سجاد علیہ السلام نے رمضان المبارک کے منظر اور دعاؤں کی ایک خوبصورت تصویر بنائی ہے. آخر میں ہم اس خوبصورت دعا کے فقرے پیش کر رہے ہیں. اے خدا، رمضان کا مہینہ ہمارے لیے قابل تعریف اور ہمارے لیے ایک اچھا مددگار تھا اور اس نے ہمیں دنیا کے لوگوں کے لیے سب سے قیمتی فائدے عطا کیے تھے، لیکن جب اس کا وقت ختم ہوا اور اس کے دن اور دن کی تعداد ختم ہو گئی تو ماہ رمضان کی دلنشین یادیں پائے اختتام کو پہنچیں. خدایا، اب ہم اسے الوداع کہہ رہے ہیں جیسے کسی عزیز کو الوداع کہتے ہیں جس کی جدائی ہمیں عزیز ہے اور جس کی جدائی ہمیں غمگین کرتی ہے. اس مہینوں کو الوداع کہہ رہے ہیں کہ جب وہ آیا تو رحمتوں سے بھرا ہوا تھا اور اس نے ہمیں گناہوں کی غلاظت سے دھویا. اس مہینے کے آنے پر ہم سے بہت سی برائیاں دور ہوئیں اور بہت سی نیکیاں ہم کو حاصل ہوئیں. یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام. ہم اس مہینے کے گزر جانے سے غمزدہ ہیں، ہم رمضان کی جدائی سے رنجیدہ ہیں. اے خدا، ہمیں اچھا صلہ عطا کرنا.
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف وامح خطیئتنا، اللہ تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا، يا ربي تقبل توبتنا، الله يا ربي واغفر زلتنا، الله وتعطف وامح خطيئتنا،
يا ربي تقبل توبتنا، يا ربي واغفر زلتنا، وتعطف وامح خطيئتنا.
سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. لکھا
کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے
ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
عزیز سامعین ابھی آپ رمضان ماہ غفران پروگرام سماعت فرما رہے تھے یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت السلام علیکم سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے چلتے ہیں تفصیلی خبروں کو جانب اور تہران ٹائمز کی یہ سرخی ہے کیا ایران سعودی مذاکرات معاہدے پر اختتام پذیر ہوں گے ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کا پچھلا دور کامیاب رہا جس کے بعد تہران اور ریاض کے سفارتی تعلقات کی بحالی کی جانب سے امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں عراق میں ایران کے سفیر ایرج مسجدی نے بتایا ہے کہ ایران سعودی مذاکرات کے پانچویں دور میں جو 21 اپریل کو بغداد میں منعقد ہوا مستقبل کے تعلقات کے بارے میں روڈ میپ پر اتفاق کیا گیا ایرج مسجدی نے مزید بتایا کہ فریم ورک پر اتفاق سے دونوں فریقوں کے لیے مزید تعلقات کا راستہ ہموار ہوگا عراق میں ایران کے سفیر کے مطابق مذاکرات کے دوران باہمی اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات دو طرفہ تعاون حج کا موضوع سفارت خانوں کے کھلنے اور علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر گفتگو کی گئی ماہرین کے مطابق ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تعلقات کی بحالی میں پیش رفت حاصل ہوئی اور توقع کی جا رہی ہے گفتگو کا آئندہ دور سفارتی اور سیاسی سطح پر ہوگا نہ کہ صرف سیکورٹی سطح پر بتایا جا رہا ہے کہ عراق کے وزیر اعظم نے سہولت کار کا کردار بخوبی نبھایا اور ان کے مطابق معاہدہ بہت جلد دسترس میں ہوگا رائل یوم کی سرخی ہے کیا شام میں اسرائیل کی جانب سے ایران کی افواج کو نشانہ بنانے پر تہران کا صبر ختم ہو رہا ہے سید حسن نصراللہ نے یوم قدس کے موقع پر اپنی تقریر میں ایک مرحلے کے خاتمے اور دوسرے دور کے آغاز اور اسی طرح مستقبل میں ایک یقینی جنگ کی بات کی یہ بات بہت اہم ہے کہ سید حسن نصراللہ کے کہے گئے ایک ایک لفظ پر صہیونی غور کرتے ہیں اور ان کے ماہرین تھنک ٹینکس اور تحقیقاتی مراکز حزب اللہ کے سربراہ کی تقریروں کا تجزیہ کرتے ہیں سید حسن نصراللہ کی تقریریں پیغامات اور اہم معلومات سے مالا مال ہوتی ہیں لہذا جو لفظ ان کی زبان پر آتا ہے وہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ اس کا انتخاب کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جنگ کے آثار رونما ہو رہے ہیں جس کی وجہ صہیونی لیڈرشپ کا بحران ہے صہیونی قیادت اپنے نام نہاد شہریوں کا اعتماد کھو چکی ہے اور اندرونی حملوں کے مقابلے میں بے بس نظر آ رہی ہے جس کی پردہ پوشی کے لیے حملہ کیا جا سکتا ہے دوسری جانب استقامتی محاذ سفارتی اور فوجی کمان کی سطح پر تمام ممکنہ صورتحال کا جائزہ لے چکا ہے اور پلاننگ کے ساتھ جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے بیت المقدس اور جنین کی موجود صورتحال موجودہ فلسطینی انتظامیہ کی بے بسی اور عدم افادیت اور صہیونیوں کی حماقت اس جنگ کے امکان کو بڑھا دے گی وہ جنگ جو ممکنہ طور پر علاقے کی فیصلہ کن جنگ ہوگی روزنامہ قومی آواز کی تفصیلی خبر یہ ہے کہ بجلی کی قلت کی بابت وزیراعظم مودی پر برسے راہل گاندھی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بجلی کی قلت کو لے کر وزیراعظم نریندر مودی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی شدید گرمی میں ملک کے عوام کو بجلی سپلائی کرنے میں ناکامی کا الزام کس پر ڈالیں گے انہوں نے کہا کہ مودی اکثر اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور اپنی کوتاہیوں کے لیے دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے طنز یہ کیا کہ کیا بجلی کی دقت کا الزام وہ سابق وزیر اعظم جواہر لال نہرو، عوام یا ریاستی حکومتوں پر عائد کریں گے۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، وزیر اعظم کے وعدوں اور ارادوں کے درمیان کا تار تو ہمیشہ کٹا تھا، مودی جی اس بجلی بحران میں اپنی ناکامی کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے، نہرو جی کو، ریاستی حکومتوں کو یا پھر عوام کو ہی؟ روزنامہ جنگ کی سرخی ہے کہ حمزہ شہباز نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا لیا، گارڈ آف آنر پیش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے کے بعد حمزہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہاؤس پہنچے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس سے قبل اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ان سے حلف لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے گلے ملے۔ تقریب میں نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز، وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور پارٹی قائدین بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز خود گاڑی ڈرائیو کر کے گورنر ہاؤس میں منعقدہ تقریب حلف برداری میں پہنچے۔ مریم نواز بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریب حلف برداری کے موقع پر گورنر ہاؤس کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات اور سیکورٹی سخت کی گئی تھی۔ اور اب چلتے ہیں تسنیم نیوز کی تفصیلی خبر کی جانب۔ حزب اللہ کی خصوصی ٹکڑی جس نے صہیونیوں پر دہشت طاری کر دی ہے، نیوز ایجنسی لکھتی ہے کہ صہیونی فوج کی سب سے بڑی کمزور اس کی بری افواج ہیں، جو مختلف میدانوں میں اب تک اپنی عدم افادیت اور ناکارہ ہونے کو ثابت کر چکی ہیں۔ دوسری جانب حزب اللہ لبنان کی افواج انتہائی طاقتور ثابت ہو چکے ہیں، جس کا بھرپور ثبوت شام میں دہشت گرد تنظیموں کے مقابلے میں ان کا کامیاب آپریشن ہے۔ حزب اللہ کی خصوصی ٹکڑی ہے جسے رضوان اسپیشل یونٹ کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ شہید عماد مغنیہ یا حاج رضوان نے ہی اس ٹکڑی کی بنیاد سن 2006 کی جنگ کے بعد ڈالی تھی، جو غاصب صہیونیوں کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ صہیونی فوجی تجزیہ کاروں کے اندازوں کے مطابق یہ یونٹ 2500 سپاہیوں پر مشتمل ہے، اور ہر فرد اسنائپر رائفل، اینٹی ٹینک ہتھیار اور دھماکہ خیز مادوں کے استعمال کا ماہر ہے۔ طویل مدت اور مسافت تک دوڑنا، پہاڑی علاقوں میں کارروائی، دہشت گرد کو گرفتار کرنا بھی ان کی صلاحیتوں میں شامل ہے۔ اور اب تک متعدد خفیہ اور حساس آپریشنز کو تیز رفتاری اور ماہرانہ انداز میں مکمل کر چکے ہیں۔ الجزیرہ نیوز ویب سائٹ کی سرخی ہے، امریکہ اور نیٹو یوکرین کو ہتھیار کی ترسیل بند کریں، روس کے وزیر خارجہ۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ اگر امریکہ اور نیٹو یوکرین بحران کے خاتمے کے خواہاں ہیں تو کیف کو ہتھیار دینا بند کر دیں۔ انہوں نے شنہوا نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اب امریکہ اور نیٹو کو جاگ جانا چاہیے۔ لاوروف نے کہا کہ روس کی خصوصی فوجی آپریشن پلان کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔ لاوروف نے شنہوا کو بتایا کہ روس اپنی معیشت کو غیر قانونی جارحانہ اقدامات سے بچانے کے لیے طریقہ کار بدل سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈالر اور غیر ضروری درآمدات سے دوری روس کی معیشت کو خود کفالت کی جانب لے جا سکتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بائیڈن نے گزشتہ دنوں یوکرین کی حمایت میں کانگریس سے 33 ارب ڈالر کا مطالبہ کیا ہے۔ ماسکو نے واشنگٹن کے اس اقدام کو جنگ کی آگ مزید بھڑکانے سے تعبیر کیا ہے۔ اور چلتے ہیں اردو پوائنٹ کی جانب۔ سرخی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ مکمل کر کے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ایک روزہ دورے پر ابوظہبی متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر انصاف نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وفاقی وزراء بلاول بھٹو زرداری، خواجہ آصف، مفتاح اسماعیل، مریم اورنگزیب، نوابزادہ شاہین زین بکٹی، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور محسن داوڑ وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا۔ ابھی آپ سامعین پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہماری اب تک کی تمام نشریات آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سامعین، لیجیے اس مرحلے میں ہماری نشریات کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے، مینار نور۔ تو لیجیے پیش خدمت ہے پروگرام مینار نور، اور یہیں پر اپنے میزبان طہٰ شمیم کو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
منارہ نور۔ عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آراء کا خیال رکھتے تھے. آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. عزیز سامعین، مختلف حکومتوں بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم رہتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں. نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں. اس حوالے سے حکومت کے اعلی حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں. یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا. اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی. امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے. قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے. اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے. وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں. آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے. جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے. امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آراء حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے. امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھیں۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ اسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے، یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سامعین، عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے، اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ ہمیں اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔